الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين اگرچہ اجتماعات جمعہ میں 30ویں پارے کی آخری صورتوں کا بیان چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ یعنی جب حاضری ہوئی تھی دو ہفتے قبل ایک جمعے کا بیچ میں پھر ناغہ ہو گیا میرا ایک بیرون لاہور سفر کی وجہ سے ہم نے سورۃ الزلزال کا مطالعہ کیا تھا اس اعتبار سے آج سورۃ العادیات ہمارے زیر مطالعہ آنی چاہیے تھی لیکن اس وقت کی جو فضا ہے جو ایک خاص ماحول بن چکا ہے جو جذبات ہیں مسلمانوں کے اس کا اظہار بھی جس طریقے سے ہو رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے کچھ گفتگو ہو اور اسی کے مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں اور قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے اسے اخذ کریں اور اس کے مطابق اپنے معاملے کو درست کریں اور لائحہ عمل طے کریں جو بھی شان رسالت میں بے ادبی اور پامالی کی حرمت رسالت کی پامالی کی ناکام کوششیں ناپاک کوششیں ہوئی ہیں کارٹونوں کے ذریعے سے اگرچہ یہ واقعہ تو 30 ستمبر کا ہے جب پہلی مرتبہ کارٹون شائع ہوئے تھے ڈنمارک کے اخبارات میں لیکن اس کے بعد جس جو رنگ اختیار کیا اس نے اور آپ کو معلوم ہے کہ بجائے اس کے کہ وہاں سے معذرت ہوتی ڈنمارک کی حکومت سے بھی احتجاج کیا گیا لیکن انہوں نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ 11 سفیر مسلمان سفیر ڈنمارک میں انہوں نے کوشش کی اور ٹائم لینا چاہا تھا پرائم منسٹر سے ڈنمارک کے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے اور اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے اس حکومت پر لیکن یہ ریکارڈ پر ہے کہ ان کو وقت نہیں دیا گیا یہ جو صورتحال ہے یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصی امتیازی معاملہ کیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ ایک پلاننگ کے ساتھ تھا بہر کیف ہماری حکومت کو ہوش تو بہت میں بعد میں آیا، ہم سے بہت پہلے بنگلہ دیش نے اقدام کیا تھا اور ان سے شدید سفارتی احتجاج کیا، عرب ممالک میں سے لیبیا نے یہ کام کیا، بعض نے سفارتی نمائندوں کو بلا لیا واپس احتجاجاً، ان میں لیبیا بھی ہے جس نے احتجاج کیا، سعودی عرب نے احتجاج کیا، سعودی عرب میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ ڈنمارک کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، اور جو بھی ان کے بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پر شیلف سے تمام جو مصنوعات تھیں ان کی وہ اٹھا لی گئی، احتجاجاً وڈرا کر لی گئی، یہ وہاں کے عوام نے غیرت کا ثبوت دیا، حکومت نے بھی اپنے لیول پر احتجاج کیا۔ ہمارے ہاں یہ بخبر جو ہے یہ دیر میں آئی، اور حکومت کو تو جو کرنا چاہیے تھا اس کا کچھ حصہ بھی نہ ہو سکا، جس انداز سے احتجاج کیا بھی گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جو بھی شکل بن گئی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا احتجاج اب زوروں پر، میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ندائے خلافت میں شائع کریں گے، کہ 30 ستمبر کے بعد سے اب تک کس کس انداز سے یہ معاملہ آگے بڑھا ہے۔ مسلمانوں نے ان کے خلاف جو احتجاج کیا اور حکومت کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، جواباً انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا، اور پھر یورپی یونین نے بھی اتحاد کا اعلان کیا کہ اس معاملے میں ہم ڈنمارک کے ساتھ ہیں، ان کے غلط رویے کی پوری تائید کی ہے، حالانکہ اس کے باوجود کہ UNO کے چارٹر میں یہ بات شامل ہے اور یورپی اقوام کے اپنے جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ خلاف قانون ہے ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود جو کچھ کیا گیا، اور پھر دھڑلے کے ساتھ مزید ممالک میں بھی ان کارٹونوں کو شائع کیا گیا، بے شمار 40 ممالک میں یہ جو ہے وہ کارٹون شائع ہوئے ہیں، یہ جو درجہ بدرجہ سٹوری ہے یہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم ندائے خلافت میں دیں گے، لیکن یہ اچانک نہیں ہوا، یہ ایک لمبی سٹوری ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ واقعتاً اس وقت اسلام کے خلاف یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یہ گویا ان کا مقصد حیات بن چکا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر ایکسٹینٹ پر ہر حد کو پھلانگنے کے لیے تیار، اور جو صلیبی جنگوں کا آغاز گویا انہوں نے کیا ہے اسی کا یہ ایک مظہر ہے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو زج کرنا، اس سے پہلے قرآن مجید کی توہین کی گئی گوانٹانامو بے کے اندر، اور بھی جہاں پر بھی امریکہ قابض ہے اور وہاں پر مسلمان جو ان کے قیدی ہیں ان کو جو ایزا پہنچانے کے لیے، جو ٹارچر کرنے کے لیے ہتھکنڈے ہر جگہ اختیار کیے گئے، ان میں یہ چیز بھی شامل تھی، اور اب آگے بڑھ کر اس سے آگے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے، اور یہ مسلمانوں کے خلاف گویا انہوں نے تبل جنگ اپنے طور پر بجا دیا ہے۔ مسلمان اب جو کچھ جاگ رہے ہیں، جو احتجاج کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو خوش آئند ہے، چلے بیدار تو ہوئے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ان کے غلط طرز عمل کے ریئیکشن میں ہی جاگے تو صحیح، نکلے تو صحیح۔ چنانچہ اس کو ایک فورم پر پائنہ کے زیر اہتمام ہوا تھا، اور وہاں پر ایک تھنک ٹینک ہے جو جمع تھا، اس میں ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے بہت زور شور سے، اور نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں، مواحد حسین شاہ صاحب، اچھی باتیں کی انہوں نے، تو اپنا یہ تاثر بھی انہوں نے اس پہ رکھا کہ اب مسلمان جاگ اٹھا ہے، شیر کو جگا دیا گیا ہے، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ اگرچہ یہ کس حد تک جاگا ہے اور جاگ کر اصل میں کیا کرنا چاہیے یہ بات تو میں آگے کروں گا، لیکن ایک پہلو یہ ہے، یہ رائے سامنے آئی کہ انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا مسلمانوں کو، اور اب مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے اس کے ریئیکشن میں، جو یقیناً ان کے لیے ایک مسئلہ بنے گی۔ تو یہ اپنی جگہ ایک خوش آئند بات ہے اگر بیداری آئی ہے اور آ رہی ہے کسی درجے میں، لیکن اس احتجاج نے جو شکل اختیار کی، اور میں پورے وسوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو توڑ پھوڑ اور جراؤ گھراؤ کا معاملہ ہوا، یہ ہماری دینی جماعتوں نے نہیں کیا، یہ کرنے والے کوئی اور ہیں، لیکن اس کی بدنامی آ رہی ہے ہماری دینی جماعتوں کے حصے میں، احتجاج کرنے والوں کے حصے میں، کوشش کی جا رہی ہے اس کو، الزام ان پر دھرا جائے۔ لیکن ایک بات طے ہے، اور اس طرح سے مغرب کو گویا مزید موقع مل رہا ہے شماتت اعدا کا، اور یوں کہنا چاہیے کہ وہ خوشی منانے کا کہ مسلمان جو ہیں واقعی اگر ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا تو وہ اسی قابل تھے، دیکھیں کیا کر کیا رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنا گھر جلا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ غلط ہے، بہت قابل مذمت ہے، اور میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ دعوے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہماری دینی جماعتوں کا یہ کام نہیں ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ اور کیا کون عناصر ہیں؟ ایک بات تو یقینی ہے کہ ہماری انتظامیہ کی شدید نااہلی ہے۔ میں نے خود تو ٹی وی پر نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ چھوکرے نوجوان پتہ نہیں کہاں سے آئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی، اور انہیں فری ہینڈ دیا گیا، پولیس دیکھ رہی ہے، کچھ نہیں کر رہی، اور تصویر اخبار میں جو آ رہی ہے ایک بوڑھے شخص کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے، کس کی پالیسی ہے، کس کا لائحہ عمل ہے، کون کرنے والے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں؟ یقیناً وہ اسلام کی اور پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارا ملک تو پہلے ہی سازشوں کی زد میں ہے، لپیٹ میں ہے۔ یہ دنیا کی تمام سازشی ایجنسیوں کی سب سے بڑی چراگاہ اس وقت پاکستان، اور یہ حکومت کی صریح نااہلی ہے کہ اس معاملے میں اس نے اپنا فریضہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا، اور اس طریقے سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے جس نے بھی کیا بہت غلط ہے، اور اگر کچھ عناصر کم فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے ملوث ہوئے تو یقیناً وہ مجرم ہیں، ان پر الزام آتا ہے۔ یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس صورتحال میں کرنے کا اصل کام ہے کیا؟ کیا محض یہ احتجاجی جلسے، جلوس، مظاہرے یہ کفایت کریں گے؟ کیا ہمیں کرنا چاہیے اس وقت حکومتی سطح پر؟ 57 اسلامی ملک جو ہیں اس وقت گلوب پر موجود ہیں، دنیا کے نقشے پر اپنا وجود رکھتے ہیں، وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری دینی جماعتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اصولی بات ہے، اور کسی دانشور کا قول بھی ہے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو، اپنے لیے لائحہ عمل طے کرنا ہے تو عقل، سوچ، بچار، غور و فکر، ٹھنڈے دل سے، اس میں ہوش کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور جب ایک لائحہ عمل طے کر لیا، ٹھنڈے دل سے طے کیا، خوب غور کر کے طے کیا، اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر طے کیا، پروز اینڈ کونز کو دیکھ کر طے کیا، اب عمل کے لیے وہاں پر جوش کی ضرورت ہے۔ اپنا اپنا مقام ہے ہوش اور جوش کا۔ تو کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ چونکہ میں اس پر گفتگو کرنا چلا ہوں، لہذا یہاں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی سوچ کا جو بھی حاصل ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور مربوط انداز میں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی اصولی بات یہ سمجھ لیجئے، جس کا اشارہ میں نے پہلے بھی کیا تھا ایک جمعے میں، یہ رسوائی جو ہے اس وقت، یا اس سے پہلے قرآن مجید کے ساتھ جو ہتک آمیز، توہین آمیز، انتہا درجہ کا توہین آمیز سلوک کیا گیا امریکی جیلوں میں، یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رسوائی اللہ کی یا اس کی کتاب کی یا اس کے رسول کی نہیں ہے، اصلاً ہماری ہے، اس امت کی ہے، میری اور آپ کی۔ آسمان پر اگر کوئی تھوکے گا تو آسمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ اس کی عظمت کے اوپر کوئی دھبا ڈال سکتا ہے، وہ اسی کے اوپر آئے گا، اس کا نقصان اسے ہوگا. اسی میں ضمنی طور پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، تو اس سے اخذ ہوتی ہے کہ حقیقی رواداری کیا ہے. آج کل ایک لفظ روشن خیالی اور اس کے ساتھ ایک رواداری کا لفظ بہت استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے سامنے جو ایک رول ماڈل ہے وہ یورپ، یورپی اقوام، ان کے ہاں روشن خیالی ہے، رواداری ہے. یہ صورتحال آپ کو بتا رہی ہے کہ رواداری کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیا ہے اور ہمارا طرز عمل کیا ہے. جن کو ہم روادار سمجھ کر اور جن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رواداری پر سرٹیفائی کریں، سرٹیفکیٹ پیش کریں، وہ اس اعتبار سے ایک بدترین کردار انہوں نے پیش کیا، گھناؤنا ترین کردار پیش کیا. کسی ایک بڑی مذہبی ایک جماعت، اور مسلمان اس وقت 1.5 عرب ہیں دنیا میں، ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اونچے حربے استعمال کرنا، پست کام کرنا، اور اس پر معافی بھی نہ مانگنا، ڈٹائی کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا، جبکہ پوری دنیا میں یہ بات اصولاً مسلم ہے کہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی لیول میں. اور ہمارے دین نے تو سبق یہ سکھایا ہے کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان کو گالیاں مت دو جن کو یہ اللہ کی سوا پکارتے ہیں. یہ جو بت بے بس اور لاچار بت، وہ بت کے جو جن کے آگے حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہیں اور مکھیاں جو ہیں اس میں سے اپنا حصہ لے کر جا رہی ہیں، اور یہ مکھیوں کو ہٹا کر اپنا حصہ واپس لینے پر بھی قادر نہیں ہیں، جن کی بے بسی اور لاچاری کا یہ عالم ہے، ان کو بھی گالیاں مت دو. فَيَسُبَّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ پھر وہ لا علمی میں اللہ کو برا بھلا کہیں گے. یہ فضا خراب نہیں ہونی چاہیے اس انداز سے جو ہے کسی کے دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور بد کلامی کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. ہاں حق بات دنگے کی چوٹ بیان کرو، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بات کرو، اس لیے کہ یہ تو حق ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے، یہ اسلام کی تعلیمات. اور آپ کو معلوم ہے مسلمانوں نے، اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں، عملاً یہ ثابت کر کے دکھایا کہ غیر مسلموں کے جان مال اور ان کے معبد عبادت گاہوں کا تحفظ انہوں نے اسی طرح کیا جیسے مسلمان کی جان مال اور مسلمانوں کے عبادت گاہوں کا، مساجد کا تحفظ کیا. یہ ہے رواداری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حق کا اعلان کرنا اور حق بات کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، وہ تو ایک مسلمان کی غیرت دینی کا تقاضا ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا ہے. جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ تمام باطل نظام کو مٹا کر دین حق کو قائم کرنا ہے، رب کی دھرتی پر رب کا بول بالا کرنا ہے. یہ باطل نظام جو اصل میں سب سے بڑے استحصالی نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، انہیں جڑ سے اکھاڑ کر عوام کو بھی، پوری دنیا کو، پوری نوع انسانی کو اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے. یہ سب سے بڑا خدمت خلق کا کام بھی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا اصل ٹیسٹ بھی ہے. یہ کام ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ہم رواداری میں کیا کر رہے ہیں، اس سارے کام کو کھرچنے کے لیے تیار. جہاد قتال، اس قسم کی آیات ہی نکال دو قرآن سے جن میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی اصلیت کو کھولا گیا ہو، وہ آیات خارج. تو یہ ہمیں آئینہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ رواداری کا ایک ہمارا تصور، اور جن کو آئیڈیل بنا کر جن کو خوش کرنے کے لیے ہم رواداری کی خاطر یہ اپنے دین کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، ان کی رواداری کا عالم کیا ہے. اس میں بدترین کردار پیش کیا اس وقت پورے یورپ نے. ڈنمارک سے بات شروع ہوئی اور اٹلی کے جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ کون سے وزیر ہیں یا کوئی اہم حکومتی شخصیت جو ان کارٹونوں پر مبنی شرٹس چھپوا کر اور ان شرٹس کو فری ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ رواداری کا سب سے بڑا پرچم جو ہے انہوں نے بلند کیا اس طور سے. اب اس آئینے میں ہمیں اپنی تصویر نظر آ جانی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. بہر کیف اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ آسمان پر تھوکنے سے آسمان کی عظمت پر کوئی دھبا نہیں ڈال سکتا, وہ اپنے ہی وہ تھوکا اسی پر آئے گا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس سے ان کی اصلیت ظاہر ہو رہی ہے. کتنے کچھ مہذب ہیں, کتنے سویلائزڈ ہیں, کتنے روادار ہیں, بات آیا ہو گئی. اور پھر یہ کہ اگر کوئی ذلت و رسوائی ہے بھی تو اصلاً اس امت کی ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے ان کی نگاہ میں ایک چیونٹی کے برابر وقت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں. ان کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں جیسے چاہو ان کو تنگ کرو, ان کے مذہبی جذبات کو جیسے چاہو مشتعل کرو اور مجروح کرو, بدترین انداز میں کرو اور ڈٹ کر کرو, اس لیے کہ ان میں کوئی دمخم نہیں ہے. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ شعر مجھے یاد آیا تھا ایک موقع پر, یاد نہیں کہ یہاں بھی سنایا ہے کہ نہیں, مشہور ہے آغا حشر کاشمیری کا, کہ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. یہ کس بات کا تانا ہے؟ یہ مسلمان جو کہتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہے, کوئی اللہ نہیں ہے ان کے ساتھ, ہے ہی نہیں اللہ. اللہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ خالق کائنات, کل قدرت کا مالک, اس کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو بھی جیسے چاہیں ہم حرمت کو بٹا لگائیں, نہ مسلمان ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ اللہ کچھ کرے گا. یہ تو ہمارے منہ پر تماچا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے کہ انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے مسلمانوں کو, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا اس بنیاد پر کیا گیا کہ مسلمانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے, یہ بالکل بے بس اور لاچار ہے, جیسے چاہو ان کو تنگ کرو. وہ حدیث آپ کے ذہن میں شاید آئی ہو, اس ممبر سے کئی مرتبہ آپ کو سنائی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یوشک ان تداعا علیکم الامم, قریب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر دنیا کی اقوام ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی, کما تداعا الاکلۃ الی قصعتہا, جیسے کہ کھانا کھلانے والی میزبان خاتون کھانا دسترخوان پر چن کر مہمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ تناول فرماؤ. یہ ہے, انہیں جیسے چاہو لقمہ تر ان کو بناؤ, جو چاہے حصہ ان کا کاٹ لو, جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو, ان میں کوئی دم خم نہیں. اور ذرا یاد کیجیے, یہ حکمت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خبر دی ہے کہ ایسا وقت آئے گا اور بایا نہیں یہ وقت اس وقت آیا ہوا. رہنمائی کیا آئی وہاں پر, کیوں آئے گا یہ وقت؟ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, کیا ہم اس دن اتنے تعداد میں کم ہوں گے کہ تر نوالا بن جائیں گے, اقوام عالم جیسے چاہیں ہمیں نوچیں اور لوٹیں اور کھسوٹیں اور تر نوالا بنائیں؟ فرمایا نہیں, بلن تم یوم ایزن کثیر, تعداد بہت ہو. یہ بات ان کے لیے ناقابل فہم تھی, صحابہ کرام اس بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. مسلمان ہوں, تعداد میں بھی زیادہ ہوں, اور پھر ایسا کچھ ہو جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے اندر اصل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی, اور اس بیماری کی وجہ سے تم اتنے کمزور اور لاچار ہو جاؤ گے. یعنی مسلمانوں کے اندر 1.5 ارب کی تعداد ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاؤ گے. بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ اصل میں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. جب دنیا سے محبت بڑھ جائے گی، جب صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کا ایک ہی ہدف ہے کہ دنیا کمانی ہے، بحیثیت مسلمان بھی میری کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں، بحیثیت امت یہ رسول کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس زمین پر ہم اللہ کی نمائندہ امت ہیں، اس حوالے سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں، کوئی مشن تھا کہ نہیں جس کو پورا کرنا تھا. جب سب کو بھول بھال کر دنیا کمانے، دنیا بنانے، دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو پھر موت سے تو بھاگو گے. سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے تو یہاں سے جانے کو کس کا دل کرے گا؟ وہ جو بات تھی کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ کہاں سے آئے گی؟ اور نشان مرد مومن بات تو گویم، چمر گایت تبسم بر لبے اوست. واقعتاً شہادت کی تمنا ہو. ایک تو شہادت یہ ہے کہ یہ دین کی گواہی دینی ہے، اس کے لیے سب کچھ لگانا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بس یہ شہادت کی موت مل جائے، سب سے بڑی آرزو. جی کہاں سے آئے گی؟ اور جب یہ نہیں ہوگی تو پھر مسلمان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، پھر اقوام عالم کے لیے ترنے والا. مجھے اس کا احساس ہوا تھا گزشتہ ہفتے میں اندرون سندھ کے تنظیمی دورے پر تھا، جو ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے میری زبان پر یہ الفاظ آئے کہ ایک وقت میں مسلمانوں کی سوتورتا دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اسی سرزمین سندھ میں ایک مسلمان خاتون کی حرمت پامال ہوئی تھی، اس نے دہائی دی، اس کی فریاد دربار خلافت تک پہنچی. ایک مسلمان خاتون، وہ دم خم اس وقت مسلمانوں میں تھا آپ کو معلوم ہے پھر، اور وہاں سے جو فوج بھیجی گئی، راجہ داہر کو بھی بدا چکھایا گیا، پوری دنیا کو میسج مل گیا کہ مسلمانوں کو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. دربار خلافت سے فوج کشی کی گئی ہے. ایک نوجوان جب نیل 17 سالہ محمد بن قاسم کی زیر قیادت مسلمان افواج گئی ہیں اور سبق سکھا کر آ گئی، اور آج کے عالم میں کہ تمام مسلمانوں کی محبوب ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حرمت کو کس ڈٹائی کے ساتھ بٹا لگایا جا رہا ہے، کس ڈٹائی کے ساتھ. اور ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ سفارتی تعلقات ہی منقطع کر لیں حکومتی لیول پر. بے بسی اور لاچاری کی تصویر، یہ کیا ہے؟ اصل بات وہی ہے، وہ مرض جب پیدا ہو گیا، دنیا داری میں لگ گئے، اپنا مشن بھول گئے، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح دنیا زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہی ہمارا مقصد حیات بن گئی کہ کماؤ کھاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہی ہمارا بھی لایا عمل بن گیا. تو اب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت سے ہم محروم ہیں، تو اللہ نے چھوڑ دیا، جاؤ تمہارے حال. ہاں، اس زمین پر اللہ کی نمائندہ امت کے طور پر زندہ رہتے تو پھر اللہ کی مدد، اس کی رحمت، اس کی نصرت تمہارے شامل حال ہوتی. یہ ہے اصل میں پہچاننے کی ضرورت. اللہ کی ترجیحات نہیں بدلیں کہ اس وقت کے مسلمان اللہ کو بہت پیارے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ترجیحات بدل گئی. اقبال نے شکوہ میں بڑے بولڈ انداز میں یہ بات کہی تھی کہ کبھی ان سے کبھی غیروں سے شناس آئی ہے، بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. دیکھیں نا، یا تو یہ مانے کہ اللہ تعالی کی جو ہے وہ اس وقت ترجیحات بدل چکی ہیں، اب وہ گڈ بکس میں کوئی اور ہے، اب مسلمانوں کی بجائے کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ معاملہ اپنائیت کا ہو گیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ غلط ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے، اس کا تو وعدہ تھا، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، سچے مومن رہے تم، ایمان کے معیار پر پورے اترے اگر، تم ہی غالب اور سربلند ہو گئے، طے شدہ بات. اب کیا ہونا چاہیے؟ میں نے سورہ صف کی آیات پڑھی تھی، ان کا کم سے کم ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے. دیکھیے ایک بات طے ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ بالآخر تو اس کا دین غالب ہوگا، اور یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ کفر اپنا پورا زور لگائے گا توحید کے اس چراغ کو گل کرنے کے لیے جو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا تھا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں، اور چاہنے والوں میں اس وقت بھی جو سر فہرست، جو اس وقت سر خیل تھے اس گروہ کے، وہ اس وقت بھی یہود تھے، آج بھی یہود ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں، اس کے لیے ہر ہتھکنڈا اختیار کر لیں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے تو طے کر لیا ہے، ٹھان لی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ناپسند ہو، یہ کام تو ہو کر رہنا. یہ سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان کر دیا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، وہی ہے اللہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، الہدا کامل ہدایت نامہ یعنی یہ قرآن حکیم، فکری علمی نظری عملی ہر اعتبار سے رہنمائی اس کے اندر ہے، ودین الحق، اور ایک نظام میں عدل اجتماعی دیا ہے، دین حق، سسٹم آف سوشل جسٹس جسے خود قرآن میں اور مقامات پر المیزان بھی کہا گیا کہ اللہ نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری ہے. یہ نظام عدل اجتماعی جسٹس والا نظام، اس کے لیے سمبل پوری دنیا میں ترازو ہے. کیوں دیا یہ، کیوں اللہ نے رسول کیوں بھیجے اور ان کے ساتھ یہ دو چیزیں کیوں اتاری؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ رسول اب اس دین کو، دین حق کو، اس میزان کو غالب اور نافذ کر دیں تمام دنیا کے ادیان پر، تمام نظام اطاعت. اب یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، تو یہ مشن اللہ نے دیا ہے غلبہ دین حق، اور یہ اللہ نے طے کیا کہ یہ کام اب ہونا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو چاہے کتنا ناگوار ہو، کتنا ناپسند ہو، لیکن کیسے ہونا ہے؟ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا عصا دے کر نہیں بھیجا تھا جیسے حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، جہاں مشکل وقت پیش آئے اس لاٹھی کو استعمال کرو اور معجزانہ طور پر تمہارے لیے رستہ کھل جائے گا. آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون اور اس کے لشکر فوجیں تھیں، اور بنی اسرائیل کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، جان کے درپیہ ہو گئے کہ تم نے مروا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. انہیں یقین تھا، قال ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ کھولے گا. اللہ نے حکم دیا اس عصا کی ایک ضرب لگاؤ، اور سمندر نے راستہ دے دیا. قدم قدم پر وہ عصا جو ہے موجزانہ طور پر کام آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کا عصا نہیں دیا گیا، چنانچہ وہ قوم عصا کی ایسی عادی ہوئی تھی کہ جب جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا اور دین کو غالب کرنے کا مرحلہ آیا اور قتال کے لیے کہا گیا کہ اب جنگ کرنی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب، اور اس میں امپلائیڈ یہ ہے کہ اپنا عصا ساتھ لے جاؤ اور اسی کے ذریعے اب کامیابی ملے گی، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں. یہاں پہلے دن سے مسلمانوں کو اس قسم کے کسی عصا کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی. دوسرے لفظوں میں یہ جو کام ہوگا قدم بقدم ہوگا، انسانی سطح پر ہوگا، تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے فیس کرتے ہوئے ہوگا، تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور گزرے آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. چنانچہ اگلی آیت میں اب مسلمانوں سے خطاب ہے. مشن تو رسول کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے دین غالب ہوگا، مشن رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کام تمہیں کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، مجھ سے اور آپ سے، اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایک ایسی تجارت، ایسی ڈیل، ایک بارگین جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. محض زبانی کلامی مسلمان بننا یہ آیت بتا رہی ہے. عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو مسلمان بننے کے بعد ایک ڈیل بھی اللہ کے ساتھ کرنی پڑے گی. مسلمان تو ہو تم، خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، لیکن عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، ایک تجارت ہے، ایک ڈیل ہے، بارگین ہے، وہ کرو اللہ کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اس کا مفہوم سمجھیے، یہ الفاظ کا صرف ترجمہ کر کے نہ گزر جائیے. جب مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، ساری بات مجھ سے اور آپ سے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے، پھر یہ کہنا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، پختہ یقین رکھو، کیا مطلب ہے؟ وہ ایمان کہ تمہارا عمل گواہی دے کہ واقعی تم اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، وہ ایمان کہ تمہارا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہو کہ تم واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو، اور ایمان بالآخرت بھی وہ کہ تمہاری زندگی شب و روز اس بات کی گواہی دے کہ تمہاری اصل منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، زبانی ایمان تو لے آئے ہو، اب پختہ یقین ہو، اور اس یقین کا انڈیکس تمہارا اپنا عمل ہے، ورنہ زبان سے کتنا ہی کہو عاشق رسول ہوں میں، عملاً اگر تم سنت رسول کا استہزاء کر رہے ہو تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تم عاشق رسول ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر اسوہ رسول جو ہے اس کا تمہاری زندگی میں کوئی گزر ہی نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، تو تم لاکھ دعوے کرو عشق رسول کے، اللہ کو تمہارا یہ کلیم قبول نہیں ہوگا. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر وہ ایمان جو مطلوب ہے، جو صحابہ کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، عملی نمونہ ہمارے سامنے. اور دوسری شرط، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ. مجاہدہ، جد و جہد، ایفرٹ، سٹرگل، کس کام کے لیے؟ وہ جو مشن تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلبہ دین حق تمام ادیان پر. اور یہ کب پورا ہوگا وعدہ اللہ کا؟ جب پورے گلوب پر اللہ کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اور یہ ہونا، یہ اللہ نے طے کر لیا. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. لیکن اس کے لیے قربانی کس کو دینی ہے؟ وہ مسلمانوں کو کرنی ہے. اس کے لیے جہاد ہے، اور یہ جہاد آپ نے دیکھا اس سورہ مبارکہ میں، سورہ صف میں، عذاب علیم سے بچنے کی لازمی شرط. اس سٹرگل میں، اس مشن کو آگے بڑھانے میں تمہیں مال بھی کھپانا ہے، اپنی اوقات، اپنی صلاحیتیں، اپنی جسم و جان کی توانائیاں بھی لگانی ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی تم سمجھو گے کہ اگر میرے جسم و جان کی کافی ساری توانائیاں اس غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے، دین کی نصرت و اقامت کے کاموں میں لگ گئیں، تو میرا گھر کا دال روٹی کیسے چلے گی، میرا کاروبار کیسے فلرش کرے گا، بچوں کو تعلیم کہاں سے دلواؤں گا. ظاہر بات ہے کہ یہ فوراً باتیں ذہن میں آتی ہیں. انسان کی طبیعی کمزوری بھی ہے اور شیطان تو بیٹھا ہوا ہے. فرمایا کہ نہیں، ہر اعتبار سے تمہارے لیے بہتر یہی راستہ ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اور اس میں بھی بات وہی آئے گی کہ اللہ پر ایمان کتنا ہے. اللہ تو اتنے یقین سے کہہ رہا ہے، پختہ وعدہ ہے، لیکن اگر اللہ کے وعدے پر ہمیں بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر ہم کس سے شکوا کریں اور کس سے شکایت کریں. اچھا، وہ خیر کیا ہے؟ دو طرح کی خیر کا ذکر آگے آ رہا ہے اور اسی میں ہمارے سارے مسئلے کا حل ہے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. مسلمانوں سن لو، جو اصل خیر ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا، ایک تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر اس رستے پر آؤ گے، اس صراط مستقیم پر چلو گے، پھر کوئی لغزش ہو گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. وہ جنت، وہ ابدی راحت کا عنوان، وہ مساکین طیبۃً فی جنات عدن، اور وہ ہمیشگی کے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز بھی ترجمہ کیا گیا، وہ جنات عدن میں. ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی، اصل کامیابی تو یہی ہے. یہ تو قرآن مجید کا اصل میسج ہے جو ہمارے لیے ہر وقت کا ہے. آخرت کے اعتبار سے اگر تمہیں معلوم ہے کہ اصل زندگی وہ ہے، وہ ان دار الآخرت الحی الحیوان، زبان سے تو مانتے ہو، اگر واقعی سمجھتے ہو کہ وہی ہے اصل زندگی، حقیقی زندگی، ابدی زندگی، تو وہ کامیابی کی گارنٹی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے اس راستے پر چلنے میں. لیکن ساتھ ہی دنیا میں بھی فرمایا کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، یہ ہماری جو ایک طبیعی کمزوری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے پورا. فرمایا ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے. یعنی اب تک کے میسج کا حاصل کیا تھا؟ اس کام میں اپنی زندگی لگا دو، کھپا دو، اللہ اور رسول پر پختہ یقین کے ساتھ جہاد، اللہ کے نبی کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا ہے مشن؟ غلبہ دین حق، اقامت دین، اس کے لیے جہاد، اس کے لیے محنت، کوشش. اب مختلف مراحل ہیں، جہاد و قتال کا ایک مرحلہ، قتال کا مرحلہ تو آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے بے شمار مراحل ہیں. دعوت کی سطح پر ایک جہاد ہے، قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، اس کے لیے وقت لگانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. یہ تو جب آپ بات قولن سمجھا دیں گے، اتمام حجت کر دیں گے، اس کے بعد قتال کا مرحلہ آئے گا. جہاد تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی مال بھی لگے گا، اور وقت اور صلاحیتیں بھی کھپیں گی، توانائیاں بھی لگیں گی. اس رستے پر چلتے رہو اور اپنا سب کچھ لگا دو اس رستے میں، تو اللہ کی طرف سے کامیابی گارنٹیڈ ہے، اور وہ کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے. لیکن ایک چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے کہ دنیا میں بھی ہماری اس محنت کا نتیجہ نکلے، دنیا میں بھی مسلمان کامیاب ہوں، دنیا میں بھی غلبہ اور فتح جو ہے مسلمانوں کو ملے. اس کے بارے میں فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المومنین. اے نبی، مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ کی مدد اور فتح بھی اب قریب ہے. دنیا میں بھی کامیابی اور اللہ کی مدد، نصر من اللہ، اللہ کی مدد جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم دنیا میں اٹھ نہیں سکتے، اب جس درجے گر چکے، جس درجے اقوام عالم جو ہیں انہوں نے ہمیں اترنے والا بنا رکھا ہے اور ہم بنے ہوئے ہیں، اب اٹھنے کے لیے شدید ترین ضرورت ہے اللہ کی مدد کی، اور پھر فتح، اللہ کی مدد آئے گی تو فتح بھی آئے گی، اس کا وعدہ بھی اللہ نے کیا کن سے، جو اس رستے پر چلیں گے، غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جہاد، قربانی، جان و مال کا ایثار، کوشش، اسٹرگل، اس مشن کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا، کنٹریبیوٹ کرنا، یہ ہے اصل میں کامیابی کا راستہ، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. یہ اصل اور پائیدار حل تو یہی ہے. چنانچہ اس کے فوراً بعد مسلمانوں کو دعوت دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. دیکھیں قرآن مجید نے کتنے صاف الفاظ استعمال کیے ہیں، اللہ کے مددگار بن جاؤ، حالانکہ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس نبی کے اس مشن کو پورا کرنے میں ان کے دست و بازو بن جاؤ، اس مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا سب کچھ لگا دو، یہی ہے اصل میں اللہ کی مدد. کوشش تم کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں مال کھپا رہے ہو، یہ مال کس نے دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ کے رستے میں توانائیاں جس میں جان کی لگا رہے ہو، اور یہاں تک کہ اپنا نذرانہ جان پیش کر دیتے ہو، یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی. تو اس اعتبار سے تو وہ غالب نے صحیح کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کونوا انصار اللہ، اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے رہا ہے، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، میں اللہ کے دین کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے نکلا ہوں، کون میرے ساتھ تعاون کرتا ہے اس راستے میں؟ جو تعاون کرے گا وہ میرا بھی مددگار ہے، اللہ کا بھی مددگار ہے. من انصاری اللہ، دین اللہ کا ہے، اس کو قائم کرنے کی ذمہ داری رسول کی ہے، اور امتیوں سے تقاضا یہ ہے کہ اب اس کام میں رسول کے دست و بازو بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں قرار دے رہا ہے کہ ایسا شخص اللہ کا بھی مددگار ہے، رسول کا بھی مددگار. یہ اللہ کی قدردانی، اور یہی بات سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں فرمائی گئی تھی کہ اس کام میں باطل نظام کی سرکوبی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا، یہ اب مسلمانوں کے ذمے ہے، اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہے جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اللہ تو صرف یہ دیکھ رہا ہے، اور جو اس رستے پر آیا وہ کامیاب، اور اگر مسلمان اس امتحان میں پورے اترے بحیثیت مجموعی تو دنیا میں بھی کامیابی مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، لیکن شرط یہ کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اس رستے پر آئیں، ایک قابل ذکر تعداد اس رستے پر آ جائے، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. یہی بات اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں، قرآن مجید کے ایک اور انداز میں وہ اس بات کو واضح فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اس وقت واقعہ یہ ہے کہ اگر جس کو بھی کچھ بھی احساس ہے کہ اس وقت پاکستان کس مرحلے سے گزر رہا ہے اور کس طریقے سے امریکہ کے دباؤ میں کیا کچھ ہم نے اپنا قربان کیا ہے، تو یوں محسوس ہوتا کہ ہمارے پاؤں تلے زمین نہیں، بالکل ایک کے بعد دوسرا مطالبہ آ رہا ہے اور ہم ہر مطالبہ ماننے پر مجبور، اس لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کچھ نہیں کر سکتے، زمینی حقائق، ہاں بات تو صحیح ہے، زمینی حقائق کے اعتبار سے کمزور ہیں، کیسے فیس کریں اسے؟ لہذا ڈپلومیٹک انداز میں ہم کچھ یوں یوں چلنا چاہتے ہیں، اس کو دھوکہ بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن جو یہاں تک پہنچ گیا وہ آپ کے دھوکے کو بھی سمجھتا ہے، لہذا اس کے مطالبات تو ایک سے ایک بڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. راستہ جو ہے وہ یہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارے بھی مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. والذین کفروا فتعس لهم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے. واضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کی تمام محنت تمام سازشوں کو عکارت کر دے گا. لیکن اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے بندے بننا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ سے بے وفائی کے طرز عمل ہی کو آگے پرولونگ کرنا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ کا وعدہ سورہ حج میں آیا، اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کریں گے. تو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ حواری جو تھے، 12 تھے، کتنے تھے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کی، انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہم اللہ کے مددگار بنتے ہیں تمہارے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے واقعی ثابت کر کے دکھایا، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، میں آخری حصے کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اس وقت وہ چند حواریین مسیح تھے جہاں سے بات چلی تھی، اور تمام بنی اسرائیل، تمام یہود ان کے بدترین مخالف تھے، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے غالب ہوئے، اور وہ یہود جو ہیں وہ ان کے زیر نگیں آ گئے. تو یہ اللہ کی مدد آتی ہے، اس کا ایک مشاہدہ تم دیکھ چکے ہو، اور اللہ کی مدد ان کے لیے ہے جو اللہ کے مددگار ہوں. یہ تو کام ہے اصل میں جو ہمیں کرنے کا ہے، مستقل بنیادوں پہ تو یہ کام کریں گے تو حالات بدلیں گے. فوری طور پر میں صرف چند اشارات کروں گا. بہت سے فورمز ہو رہے ہیں آج کل، سیمینارز ہو رہے ہیں، دینی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، اور ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ڈنمارک سے تو سفارتی تعلقات، ہر قسم کے تجارتی روابط ختم کر لینے چاہیے فوراً فوراً، اس میں بلا تاخیر. اور بقیہ جو بھی جن ممالک نے، یورپین کنٹریز میں جہاں جہاں یہ کارٹون چھپے ہیں، ان کو بھی ان کے سفارت خانوں میں سخت ترین احتجاج ہمارا رجسٹر ہونا چاہیے. اور پھر یہ چیز اگر ہم پوری ورلڈ، اسلامک ورلڈ کر لے، فیصل شہید نے ایک موقع پر جب پورا یورپ اسرائیل کے بالکل بیک پر آ گیا تھا ہر اعتبار سے، امریکہ اور یورپ، اس وقت دو کام کیے تھے، آئل امبارگو کو یوز کیا تھا، تیل کے ہتھیار کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے او آئی سی بلائی تھی، اور یہ لاہوری کو اشرف حاصل ہوا تھا، یہاں پر جو سمٹ کانفرنس ہوئی ہے، عالمی اسلامی سمٹ کانفرنس، وہ تاریخی، اور ایک ایجنڈا ہو، اور وہ یہ کہ ڈنمارک سے سفارتی تعلقات ختم، اور باقی لوگ بھی اگر صحیح معنوں میں معافی نہیں مانگتے تو آگے اس کو بڑھایا جائے. تو یہ ایک کام ہے جو فوری طور پر کم سے کم یہ کام جو ہے وہ تو کرنے کا ہے. جہاں تک عوامی احتجاج کا تعلق ہے، میں ذکر کر چکا ہوں کہ ضرور احتجاج کیا جائے، لیکن یہ توڑ پھوڑ والا معاملہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری دینی جماعتیں یہ کام کر سکتی ہیں، اور نہ وہ کر رہی ہیں. یہ کچھ اور عناصر ہیں، اور ان پر قابو پانا حکومت کی ذمہ داری ہے. بہر کیف یہ توڑ پھوڑ ختم ہونی چاہیے، اور اس میں دینی جماعتیں بھی جو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں انہیں ضرور کرنا چاہیے. باقی اصل کام وہی ہے، اصل راستہ وہی ہے جو اس سورہ صف کے ذریعے آپ کے سامنے آیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.